From the conference center at
Salt Lake
Square
City,
in
Temple Square Conference Center से ये कलीसियाई यीशु मसीह ब्राय मुकद्दसी ने अय्यामे आखर की 187वीं सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस का दोपहर का सेशन है। मुकर्ररीन का इंतखाब कलीसिया के आला ओहदेदारों और जनरल अफसरान से किया गया है। इस सेशन के लिए मौसीकी खानदानी क्वायर यूटा से पेश कर रही है। इन नशरियात को बॉनीविल डिस्ट्रीब्यूशन की जानब से पेश किया जा रहा है अवामी खिदमत के लिए। इस प्रोग्राम की नकल, रिकॉर्डिंग, तहरीर या कोई और इस्तेमाल तहरीरी इजाजत के बगैर ममनून है। सदर हेनरी बी आयरिंग सदारती मजलिस आला में मुशीर अव्वल इस सेशन की निजामत करेंगे।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, हम आपको कलीसिया यीशु मसीह ब्राय मुकद्दसी ने आखिरी आयाम की 187वीं सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस के हफ्ता के सपहर के सेशन में खुशामदीद कहते हैं। सदर थॉमस एस मॉन्सन जो इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इस सेशन की निजामत को कहा है। हम उन सबको सलाम पेश करते हैं जो कॉन्फ्रेंस में बजरिया टेलीविज़न, रेडियो या इंटरनेट के ज़रिए शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह हम उन सबको भी खुश आमदीद कहते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस की नशरियात को स्टेक सेंटर्स में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सैटेलाइट ट्रांसमिशन के ज़रिए देख रहे हैं। इस सेशन की मौसीकी जेसिका ली गिलबर्ट की ज़ेर हिदायत, ट्रैम्पटन गार्लैंड और फील्डिंग यूटा की स्टेक्स के अरकान पेश करेंगे और बानी गुडलिफ ऑर्गन बजाएंगी। क्वायर होम कैन बी हेवन ऑन अर्थ गाकर इस मीटिंग का आगाज करेगी और फिर वॉन जी कीच एल्डर जो 70 की जमात से हैं इब्तदाई दुआ करेंगे।
Our Father in heaven.
ہمارے آسمانی باپ, ہم اپنے سر شکر گزاری میں جھکاتے ہیں. ہم تیرے بیٹے کے لیے شکر ادا کرتے ہیں, اس کی تعلیمات کے لیے, اس کے جی اٹھنے کے لیے اور اس کے کفارے کے لیے. ہم بے حد شکر گزار ہیں موجودہ نبی کے لیے, صدر تھامس ایس مانسن کے لیے. انہیں برکت دے اور انہیں مضبوطی عطا فرما. ہم ان تمام الفاظ کے لیے, خیالات کے لیے شکر گزار ہیں جو ہم نے سنے ہیں اور اب سنیں گے. ہم تو اسے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کھول, کہ ہم سمجھ سکیں اور جو سمجھ ہم پائیں اس پر عمل کر سکیں. ہمیں خاص طور پہ برکت دیں کہ ہم یسوع مسیح کی خدمت میں دوسروں تک پہنچیں اور ان سب کی خدمت کریں جو ہمارے ارد گرد ہیں, جیسے کہ یسوع مسیح نے اپنے ارد گرد لوگوں کی خدمت کی. اور یہ سب کچھ ہم یسوع مسیح کے نام میں کہتے ہیں, آمین.
صدر ڈیٹر ایف اوکٹورف, صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوئم, جنرل آفیسرز علاقائی 70 کے نام تائیدی ووٹ کے لیے پیش کریں گے. اس کے بعد کیون آر جرگنز, جو کلیسیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے, وہ سالانہ رپورٹ پڑھیں گے. ان کے بعد بروک پی ہیلز, جو صدارتی مجلس اعلیٰ کے سیکرٹری ہیں, 2016 کی کلیسیا کی شماریاتی رپورٹ پیش کریں گے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, صدر مانسن نے کہا ہے کہ میں اب علاقائی 70 اور اعلیٰ عہدیداران اور معاون صدارتوں کے نام آپ کے تائیدی ووٹ کے لیے پڑھوں. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم تائید کریں تھامس سپینسر مانسن کی بطور نبی, مکاشفہ بین اور رویا بین اور کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین ایام آخر کے صدر کے طور پر. ہنری بینین آئرنگ, صدارتی مجلس اعلی میں مشیر اول, اور ڈیٹر فریڈرک اوکٹورف کی بطور مشیر دوئم صدارتی مجلس اعلی میں بطور مشیر دوئم ان کی تائید کریں. اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم رسل ایم نیلسن کی تائید کریں 12 رسولوں کی جماعت کے صدر کے طور پر, اور درج زیل کی کورم کے ممبرز کے طور پہ ان کی تائید کریں. رسل ایم نیلسن, ڈیلن ایچ اوکس, ایم رسل بیلرڈ, رابرٹ ڈی ہیلز, جیفری آر ہالینڈ, ڈیوڈ اے بیڈنور, کوئنٹن ایل کک, ڈی تھاڈ کرسٹافرسن, نیل ایل اینڈرسن, رونالڈ اے ریزبینڈ, گیری ای اسٹیونسن اینڈ ڈیل جی رینلینڈ. جو اس کے حامی ہیں اس کا اظہار کریں. اگر کوئی اس کے مخالف ہے سو اظہار کریں. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم صدارتی مجلس اعلیٰ اور 12 رسولوں کی جماعت کو نبی, مکاشفہ بین اور رویا بین ان کی تائید کریں. جو اس کے حامی ہیں اظہار کریں. اگر کوئی مخالف ہے تو وہ بھی اظہار کرے اسی نشان سے. ہم شکر گزاری سے اپنے دوست بروس ٹی پورٹر کی خدمت کو سراہتے ہیں, جو 28 دسمبر 2016 کو وفات پا گئے. ہم بہن سوزن پورٹر, ان کے بچوں اور پوتے پوتیوں سے دلی اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس بہت اچھے آدمی کے ساتھ خدمت کر سکیں. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم ٹیلر جی گوڈوئے اور جان سی پنگری کو علاقائی 70 کے طور پر سبکدوش کریں. وہ جو ان کی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی اس کا اظہار کریں. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم دلی شکر گزاری کے ساتھ سسٹر لنڈا کے برٹن, کیرل ایم سٹیونز اور لنڈا ایس ریوز کو ریلیف سوسائٹی کی صدارت کے طور پر ان کو سبکدوش کریں. ہم اسی طرح ان کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں جو ریلیف سوسائٹی کے جنرل بورڈ میں تھیں, اور ان کو ہم سبکدوش کرتے ہیں. وہ سب جو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی اس کا اظہار کریں, اس بہترین خدمت کے لیے جو انہوں نے دی. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم سبکدوش کریں سسٹر جین بی بنگھم کو جو پرائمری کی جنرل پریزیڈنسی میں مشیر اول ہیں اور سسٹر بانی ایچ کورڈن کو مشیر دوئم کے طور پر جو پرائمری کی جنرل صدارت میں ہیں جو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم مدرجہ ذیل کو نئے علاقائی صدر کے طور پر ان کی تائید کریں
ٹیلر جی گوڈوئے سونی ایل کوف اڈولسن ڈی پالا پرہیا جان سی پنگری برائن کے ٹیلر اینڈ ٹانیلا بی واکولو آل ان فیور
وہ جو ان کی تائید کرتے ہیں اظہار کریں اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو وہ بھی اسی نشان سے اظہار کر سکتا ہے یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ہم مدرجہ ذیل کی تائید کریں کہ جین اے بنگم جنرل صدر کے طور پر ریلیف سوسائٹی میں اور رینا ایل ابورٹو کو بطور مشیر دوئم ان کی تائید کی جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بانی ایچ کورڈن کو اب مشیر اول کے طور پہ پرائمری جنرل پریزیڈنسی میں بلائیں اور کرسٹینا بری فرانکو کو بطور مشیر دوئم پرائمری کی پریزیڈنسی میں بلاحٹ دیں جو اس کے حامی ہیں اس کا اظہار کریں اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو وہ بھی اظہار کر سکتا ہے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم مدرجہ ذیل کو نئے علاقائی صدر کے طور پر ان کی تائید کریں
David A. Benalcasar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Drakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor?
وہ جو اس کے حامی ہیں اظہار کریں اگر کوئی مخالف ہے تو وہ بھی اس کا اظہار کر سکتا ہے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم دیگر موجودہ تشکیل پائی ہوئی اعلی عہدیداروں علاقائی صدر اور ان کی معاون صدارتوں کی تائید کریں تمام حامی اظہار کریں اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو وہ بھی اظہار کریں ووٹ کو نوٹ کر لیا گیا ہے اور وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے اس کے مخالف ووٹ کیا ہے وہ اپنے سٹیک کے صدور سے رابطہ کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بہت شکریہ آپ کے ایمان اور آپ کی دعاؤں کے لیے جو آپ کلیسیا کے صدارت کے رہنماؤں کے لیے کرتے ہیں اب ہم دعوت دیتے ہیں کہ نئے بلاحٹ پائے لوگ ریلیف سوسائٹی کی صدارت اور ستر کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ کر بیٹھیں صدر مانسن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بہت دیر لگتی ہے ان کو یہاں سامنے آنے میں بہت شکریہ بھائیو، بہت شکریہ بہنوں. صرف آپ کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سسٹر فرانکوس جو ہیں وہ اس وقت خدمت کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ آرجنٹینیا میں. انہیں کی آج ہم نے تائید کیا اور وہ جب واپس آ جائیں گی تو پھر باضابطہ طور پر اپنی خدمت کا آغاز کریں گی. جس طرح پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، کیون آر جرگنز کلیسیا کی آڈٹ کی رپورٹ پڑھیں گے اور برک پی ہیلز شماریاتی رپورٹ 2016 کی شماریاتی رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر کی صدارتی مجلس اعلیٰ کے نام، عزیز بھائیوں، جس طرح تعلیم و عہد کے 120 سیکشن میں بیان کیا گیا ہے، دائیکیوں کے بارے، برتاؤ کے بارے، کلیسیا مجلس کلیسائی فنڈز کے اخراجات پر اختیار رکھتی ہے. یہ مجلس صدارتی مجلس اعلیٰ، 12 رسولوں کی جماعت اور بشپ صاحبان کی صدارتی مجلس پر مشتمل ہے. یہ مجلس کلیسیائی شعبہ جات اور کلیسیائی اکائیوں کی متعلقہ نامزد کاموں پر بجٹ خرچ کرنے کے لیے کلیسیائی حکمت عملی اور کلیسیا کی منظور کردہ پالیسیوں اور طریقہ کار کے مطابق نامزد کاموں کے لیے بجٹ پاس کرتی ہے. کلیسیائی آڈٹ کے شعبہ منظور کردہ معلوماتی نظام کے آڈیٹرز اور سند یافتہ ماہرین پر مشتمل ہے. کلیسیائی آڈٹ کے شعبہ کو کلیسیائی اثاثہ جات کی حفاظت کے لیے اخراجات اور موصول ہونے والے فنڈز کی رسیدوں پر ہر قسم کے ریکارڈ اور اہم نظام کا ضروری جائزہ لینے کے لیے رسائی حاصل ہے. کلیسیا اس حکمت عملی کو اپناتی ہے اور اپنے اراکین کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنی آمدن کے مطابق رہیں اور قرض سے اجتناب کریں.
The first presidency has issued the following statistics concerning the status of the church as
31 December 2016 تک صدارتی مجلس اعلیٰ نے کلیسیا کی ترقی اور حالیہ اعداد و شمار کے بارے میں درج ذیل رپورٹ جاری کی ہے. سال کے آخر تک سٹیکوں کی کل تعداد 3266 تھی، 421 مشن، 555 ڈسٹرکٹ اور 30,304 وارڈ اور برانچیں تھیں. 1,68,82,417 کلیسیا کی کل رکنیت ہے. 2016 میں 9,246 نومولود بچوں کا اضافہ ہوا اور 31 دسمبر تک کل وقتی مشنریوں کی تعداد 70,946 جبکہ کلیسیا خدمت کے بلائے گئے مشنریوں کی تعداد 33,695 تھی. 2016 میں 6 ہیکلوں کی تقدیس کی گئی، 2 ہیکلوں کی اور سال کے آخر تک قابل استعمال ہیکلوں کی تعداد 155 ہے.
بھائیو، بہت شکریہ. اب کوائر ہمارے لیے ایک گیت گائے گی اور وہ آئی ایم این چائلڈ آف گاڈ اور ہاؤ ول دے نو کو ملا کر گیت بنایا گیا ہے. گیت کے بعد ہمارا لیے اعزاز ہوگا کہ ہم ایلڈر رابرٹ ڈی ہیلز اور جیفری آر ہالینڈ سے کلام سنیں جو 12 رسولوں کی جماعت سے ہیں.
What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شاگرد وہ ہے جس نے بپتسمہ لیا ہے اور جو خود پر منجی کا نام لینے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ شاگرد فانیت میں اس کے احکام کو مانتے ہیں اور ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا وہ، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کی مانند بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ شاگرد کا لفظ سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف پیروکار ہے، مگر اصلی شاگردیت حالت وجود ہے۔ یہ انفرادی صلاحیتوں کی فہرست کا مطالعہ یا انہیں لاگو کرنے سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ شاگرد ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ مسیح کی خصوصیات روحانی نقش کی مانند ان کے وجود میں رچ بس جائیں۔ پولس رسول کی بات سنیں جو منجی کے شاگرد ہونے کے حوالے سے وہ کہتا ہے، بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ جیسے اس سے واضح ہے، ذاتی شاگردیت کے روحانی نقوش بننے کے لیے ایک سے زیادہ دھاگے کی ضرورت ہے۔ منجی کے ایام میں بہت سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک یا دوسرے پہلو میں راستبازی کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے اس کی مشق کی جسے میں منتخب فرمانبرداری کہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سبت کے روز کام کرنے سے باز رہنے کا حکم مانا، تاہم اس پاک دن پر منجی کے شفا دینے پر تنقید کی۔ وہ غربا میں خیرات کرتے تھے، مگر صرف اپنے فالتو پیسوں میں سے جنہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ روزہ رکھتے تھے مگر منہ لٹکائے رکھتے تھے۔ وہ صرف آدمیوں کو دکھانے کی خاطر دعا کرتے تھے۔ یسوع نے فرمایا، یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ ایسے مرد و خواتین کسی خاص خوبی پر عمل یا توجہ دے سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے دلوں میں ویسا بننے کی کوشش کریں جیسا وہ ہے۔ ان کے بارے میں یسوع نے فرمایا، اس دن بتھیرے ہوں گے جو کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور کیا تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف صاف کہہ دوں گا، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ منجی کی صفات، جیسے ہم ان کا ادراک رکھتے ہیں، پیروی کرنے کے لیے ایک مسودہ یا نشان لگانے کے لیے ایک فہرست نہیں ہے۔ یہ وہ لازمی خوبیاں ہیں جو ایک دوسرے میں سمائی ہوئی ہیں، جو ہمارے اندر تعاملی انداز میں فروغ پاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر، ہم مسیح کی جیسی ایک خوبی کو دوسری خوبی پائے اور اس پر اثر انداز ہوئے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ایک خوبی مضبوطی پاتی ہے تو دوسری بھی مضبوطی پاتی ہیں۔ پترس کے دوسرے خط اور تعلیم احد کے قطع چار میں ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع میں ایمان تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے ایمان کی پیمائش اپنے کاموں سے کرتے ہیں، اپنی فرمانبرداری سے کرتے ہیں۔ خداوند وعدہ کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں وہ کچھ کرنے کی جو میری نظر میں پسندیدہ ہے قدرت حاصل ہوگی۔ ایمان تحریک بخشتا ہے۔ عمل کے بغیر پاک باز زندگی کے بغیر ہمارا ایمان شاگردیت کو تحریک دینے کی قوت نہیں رکھتا۔ در حقیقت تب ہمارا ایمان مردہ ہوتا ہے۔ اور پترس پھر یہ کہتا ہے کہ اپنے ایمان پر پاکیزگی میں بڑھو۔ یہ پاکیزگی جنسی پاکیزگی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ذہن اور بدن کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی قوت بھی ہے۔ جب ہم ایمانداری سے انجیل پر عمل کرتے ہیں تو ہم ہر خیال، احساس اور عمل میں پاک باز ہونے کی قوت پائیں گے۔ ہمارے ذہن روح القدس کی ترغیبات اور نور مسیح کو زیادہ قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم نہ صرف اپنے کال و فعل میں بلکہ اپنے پورے وجود میں مسیح کی مثال بن جاتے ہیں۔ پترس پھر کہتا ہے، نیکی پر معرفت میں بڑھو. جب ہم پرہیزگار زندگیاں گزارتے ہیں تو ہم آسمانی باپ اور اس کے بیٹے کو ایک خاص انداز میں جانتے ہیں. اگر کوئی باپ کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا, اس کی تعلیم کو جان لے. یہ علم ذاتی گواہی ہے جو ذاتی تجربے سے پیدا ہوتی ہے. یہ علم ہی ہے جو ہمیں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ ہمارا نور اس کے نور سے ملے اور ہماری نیکی اس کی نیکی سے محبت رکھے. ہماری نیک زندگی سے میں ایمان رکھتا ہوں. ہماری نیک زندگی ہمیں یہاں سے اٹھا کر میں جانتا ہوں کہ منزل پر لے جاتی ہے. پترس ہمیں کہتا ہے معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر, اس میں بڑھنے کی تلقین ہمیں پترس کرتا ہے. بطور پرہیزگار شاگرد ہم انجیل پر ایک متوازن اور مستحکم طریقے سے عمل کرتے ہیں. ہم اپنی سکت سے بڑھ کر تیز نہیں بھاگتے. فانیت میں بہتر ہونے والی چنوتیوں سے بے حوصلہ ہوئے بغیر ہم روز بروز آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں, اور پھر اس طرح ہم میں صبر اور خدا پر اعتماد ہو جاتا ہے. ہم اس کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتے اپنی فطری آنکھوں سے. اس لیے ہم پرسکون ہو جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور سب چیزوں پر قابو رکھتا ہے. جب مشکلات کے طوفانوں کا سامنا ہو تو ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ خدایا, تو مجھے اس تجربے سے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اس کے اپنے دلوں میں اس کے منصوبے اور مقاصد کو رکھتے ہوئے ہم نہ صرف باتیں برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں بلکہ انہیں صبر سے اور بہت اچھے طور پر برداشت کرتے ہیں. یہ صبر, پترس کہتا ہے, ہمیں دینداری کی طرف لے جاتا ہے. جیسے باپ ہمارے ساتھ صابر ہے, جو اس کے بچے ہیں, ہم اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ صابر ہو جاتے ہیں. ہم دوسروں کی سطر بسطر روز کامل تک ترقی پانے کے مواقع پر خوش ہوتے ہیں. اور پرہیزگاری سے صبر, اور صبر سے دینداری, اور یوں ہماری فطرتیں بدل جاتی ہیں. ہم برادرانہ الفت پاتے ہیں جو تمام حقیقی شاگردوں کا خاصہ ہے. نیک سامری کی طرح ہم اپنا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں اور جس کو بھی ضرورت ہو اس کی خدمت گزاری کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے حلقہ احباب میں ہو یا نہیں. ہم ان پر برکت چاہتے ہیں جو ہم پر لعنت کرتے ہیں. ہم ان سے اچھائی کرتے ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں. کیا کوئی خوبی اس سے زیادہ دیندار اور مسیح جیسی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم منجی کے شاگرد بننے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ حقیقتاً ہمیں ترقی بخشتی ہیں جب تک ہم اس کی محبت میں کامل نہیں ہو جاتے. محبت مسیح کے شاگرد کی اہم ترین خصوصیت ہے. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانچ ہوں. اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت مجھے ہو اور میرا ایمان یہاں تک ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. ایمان, امید اور محبت ہمیں خدا کے کام کے لیے اہل بناتے ہیں. قرض یہ تینوں دائمی ہیں, مگر ان میں سب سے افضل محبت ہے. بھائیوں اور بہنوں, پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم پارٹ ٹائم شاگرد نہ بنیں. ہم تعلیم کے ایک یا دوسرے پہلو میں اپنی شاگردیت نہیں ظاہر کر سکتے. انواع و اقسام کی یہ خوبیاں جو ایمان پر مسیح پر ایمان کا نتیجہ ہیں, ان کے سمیت جن کی آج ہم نے بات کی ہیں, ساری خوبیاں آخری ایام میں ہمارے مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ضروری ہیں. جب ہم دل جمعی سے یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بننے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں تو یہ خوبیاں ہمارے اندر بنی جاتی ہیں, بڑھتی جاتی ہیں اور تعاملی طور پر مضبوط ہوتی جاتی ہیں. ہم جو اپنے دوستوں پر شفقت نشاور کرتے ہیں اور جو شفقت اپنے دشمنوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں وہ ایک سی ہو جاتی ہے. ہم اتنے ہی ایماندار تب ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. ہم چوک اور چار دیواری میں خدا کے وفادار بن جاتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر کوئی منجی کا شاگرد بن سکتا ہے. شاگردیت عمر، جنس یا قومیت سے مجبور نہیں ہے یا اپنی بلاہٹ سے بھی مجبور نہیں ہے، ہماری ذاتی شاگردیت ہے۔ ہم بطور مقدسین نے آخری ایام دنیا بھر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی برکت دینے کے لیے اجتماعی قوت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اب پوری جان فشانی سے اپنے آپ کو اس کا شاگرد بنانے کے لیے پھر سے عہد کرنے کا وقت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اس کے شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ کانفرنس آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ پہلے کی طرح نئی شروعات کریں اور اس کی طرف اپنے پورے دل سے رجوع لائیں۔ یہ اسی کی کلیسیا ہے۔ میں اپنی خاص گواہی دیتا ہوں کہ وہ جیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ ہمیں وقف اور دلیر شاگرد بننے کی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
یقیناً آج سالٹ لیک سٹی میں شاندار دن ہے، اور ایسا ہی الزبتھ ہیوٹ کے زندگی میں ہوا ہوگا، جہاں پر اس نے کہا کہ آج میری ہیرو انور کسی بھی پھل کے روشنی سے بڑھ کر منور، کیونکہ یسوع میرا ہے نور اکبر۔ یہ شاندار نغمہ مسیحی مسکرائے بغیر نہیں گایا جا سکتا، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ہر سر میں شادمانی ہے۔ لیکن آج میں اس گیت کے ایک مصرے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ان ایام میں مدد کرے جب گانا یا مسکرانا مشکل ہو اور پرسکون خوشی کے لمحات کوسوں دور ہوں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ دوسروں سے آنے والے سریلے گیتوں کی گونج نہ سن پائیں، تو میں کہتا ہوں ثابت قدمی سے اس مصرے کو تھامے رکھو، جو یقین دلاتا ہے کہ یسوع کی سماعت سن سکتی ہے وہ گیت جس میں ہماری نہ ہو جیت۔ زندہ خدا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور بعض دن کٹھن ہوتے ہیں، ان دنوں جب ہمارے ایمان اور ہماری ہمت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، دوسروں کی کمزوری کے سبب، یا زندگی کی کمزوری کے باعث آتی ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، یہ ہمیں غمگین کر جاتی ہیں، اور روح کے موسم بہار کے نغمے جو ہم گانا چاہتے ہیں، جن کا وعدہ کیا گیا ہے، ان پر خزاں آ جاتی ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں کیا کریں؟ ایک بات ہے، ہم پلوس رسول کی نصیحت کو اپنائیں اور اندیکھی چیزوں کی امید اور صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ ایسے لمحوں میں جب خوشی کا نغمہ ہماری قوت بیان سے بھی زیادہ بگڑ جائے، تو ہمیں کچھ دیر کے لیے چپ کھڑے رہنا ہوگا اور صرف دوسروں کو سننا ہوگا، اپنے ارد گرد بجنے والے درخشاں گیتوں سے ہمت پانا ہوگی۔ ہم میں سے جنہیں موسیقی کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، انہیں اپنے اعتماد کو تقویت دینے اور اپنی لے کو بہتر بنانے کے لیے ان کے قریب رکھنا ہوگا جن کی آواز پائیدار اور مضبوط ہے۔ یقیناً ایسا ابدی نغمے گانے میں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے نجات دہندہ اور مخلصی دینے والے کے اتنا قریب کھڑے ہوں جتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ اس کی آواز کمال کامل ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی حوصلہ مل سکتا ہے کہ وہ ہماری خاموشی بھی سنتا ہے، اور امید رکھیں کہ باپ کے ساتھ ہماری طرف سے درمیانی شافی ہے۔ یہ سچ ہے، جب خداوند قریب ہے تب امن کی فاختہ میرے دل میں گاتی ہے اور فضل کے پھول کھلتے ہیں۔ ان دنوں جب کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنا گانا دوسروں کی نسبت بے سرا لگے، تو میرا مشورہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے کہ یاد رکھو کہ قدرت نے سب کو ایک جیسی آواز سے نہیں نوازا. خدا کی کوائر میں مختلف آوازیں ہیں, گنائی آوازیں, بلند آواز, دھیمی آواز اور گہری آواز مل کر بہترین موسیقی ترتیب دیتی ہیں. دو قابل ایل ڈی ایس خواتین آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ خدا کی ساری مخلوق کے لیے کوائر میں جگہ ہے. جب ہم اپنی انفرادیت کا تمسخر اڑاتے ہیں یا مصنوعی دقیانوسی تصورات کے قیدی بن کر حریص مصرف کلچر کا حصہ بنتے ہیں جس پر سوشل میڈیا کا دباؤ ہے, تو ہم تان اور سر کی اس خوبصورتی کو کھو دیتے ہیں جو زندگی نے متنوع دنیا کے لیے بنائی تھی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر کوئی اس دائمی سنگیت میں اپنا اپنا راگ الاپنا شروع کر دے. گونا گوئی بے ہنگم نہیں ہے اور کوائروں میں نظم و ضبط ہوتا ہے. آج کے موضوع کی مناسبت سے میں اسے تقلید کہوں گا, مگر جب ہم نے الہی الہامی مصرے اور سریلی دھن جس کی بنائے عالم سے پہلے سازینہ کاری ہوئی کو قبول کر لیا تو ہمارا آسمانی باپ خوش ہوتا ہے. جب ہم اپنی آواز میں گاتے ہیں نہ کہ کسی دوسرے کی, ہم اناڑی ہیں, پھر بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس منعقدہ تقریب میں حصہ لیں. اس نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. اپنے آپ پر یقین اور اس پر توکل رکھو. اپنی بے قدری نہ کرو یا اپنی صلاحیت کو زنگ نہ لگنے دو. سب سے بڑھ کر اس سنگیت میں اپنی ذمہ داری مت بھولو. کیوں؟ کیونکہ تم منفرد ہو, تمہارا کوئی متبادل نہیں ہے. کسی ایک آواز کا بھیک ہو جانا دیگر گلوکاروں کو اس ہماری فانی کوائر کو متاثر کرتا ہے, یہاں تک کہ انہیں بھی متاثر کرتا ہے جو معاشرے کے حاشیہ پر ہیں یا کلیسیا کے حاشرے پر. اگرچہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ہمت رکھو تاکہ تم مشکل گیت گا سکو, میں بر وقت اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کئی وجوہات کی بنا پر مجھے دوسری قسم کے گیت گانے میں مشکل پیش آتی ہے اور آنی بھی چاہیے کیونکہ وہ گیت ابھی گائے نہیں گئے. جب میں دنیا میں شدید قسم کی معاشی عدم مساوات دیکھتا ہوں تو محترمہ ہیوٹ کے ساتھ یہ مصرع کہ وہ نعمتیں جو خداوند ابھی مجھے عطا کرتا ہے عالم بالا پر خوشی کے لیے رکھی گئی تھی, گاتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے. یہ کورس ہم اس وقت تک سارے جوش سے, ساری سچائی سے اور ساری شادمانی سے نہیں گا سکتے جب تک ہم اچھے طریقے سے محتاجوں کی دیکھ بھال نہیں کر لیتے, جب تک اس بات کا یقین نہیں کر لیا جاتا کہ ہمارے ارد گرد کوئی سردی سے تو نہیں ٹھٹھر رہا, کوئی خوفزدہ تو نہیں, کوئی خالی پیٹ تو نہیں سو رہا. مالی مفلسی ایسی لعنت ہے جو بار بار ہر برس ہر نسل پر آتی ہے. یہ جسموں کو اپاہج, روحوں کو مسک اور خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے. اگر ہم غربت کم کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ کوشش کریں, جس کے لیے یسوع بار بار ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ چند قسمت کے مارے بھی اس گیت آج میری روح کو شانتی ہے کہ تھوڑے سے بول شاید زندگی میں پہلی بار گنگنا سکیں. مجھے شادمانی کے مچلتے ہوئے مصروں کو گاتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے جب میں اپنے ارد گرد بتھیرے ذہنی اور جذباتی مریضوں کو دیکھتا ہوں یا دیگر مہلک بیماریوں کے شکار لوگوں کو. بدقسمتی سے بہادر اور جفا کش نگاہ بانوں کی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ بیماری کے بوجھ کو مسلسل اٹھائے پھرتے ہیں. میری التجا ہے کہ ہم خدا کی ان اولادوں کو چپ چاپ اس بوجھ تلے نہ چھوڑیں اور خدا ہمیں ان کے وہ گیت سننے کی توفیق عطا کرے جو ہم سن نہیں سکتے. اور مجھے امید ہے کہ کسی دن عالمگیر کورس ساری قومیں اور فرقے مل کر گائیں گے کہ بارود اور بندوق, تیزاب اور تشدد مسئلوں کا حل نہیں. زمانوں کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے آسمانی آواز چیخ چیخ کر ہمیں کہتی ہے کہ معاشرے کے پچیدہ مسئلوں کا تسلی بخش حل صرف خداوند سے محبت کرنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ممکن ہے. یوں ایک دوسرے سے ہم ہمسایوں کی مانند محبت کر کے ہم نجات کے راستے کا دائمی دروازہ کھولتے ہیں۔ نبی ایتھر نے سکھایا کہ ہمیں بہتر دنیا کی امید رکھنی ہوگی۔ اس خیال کو پڑھتے ہوئے ہزار برس بعد جنگ و جدل سے تھکا ہوا میرونی یہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے عمدہ راستہ اس دنیا کے لیے ہمیشہ یسوع مسیح کی انجیل ہوگا۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں گھرے ہونے کے باوجود بہت مختلف نوع کا گیت وارد ہوتا ہے کہ ہم خود سے نہیں گا سکتے، اور اس کی وجہ بالکل الگ ہے۔ اس کے لیے ہمارے جذبات بہت گہرے اور ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، بلکہ بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کا نہ اظہار ہو سکتا ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ جیسے کورڈیلیا کی محبت اس کے باپ کے واسطے، جس کی بابت وہ کہتی ہے، میری محبت میرے الفاظ سے بہت طاقتور ہے، میں اپنے دل کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتی، یہ خیالات بولے نہیں جا سکتے، پاکیزگی اس قدر کے بیان کرنا ممکن نہیں۔ یسوع کی دعا کی طرح جو بنی نیفی کے لیے ادا کی گئی، جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا انہوں نے یوں رقم کیا، نہ ہی آنکھوں نے کبھی دیکھا اور نہ ہی کانوں نے کبھی سنا۔ اتنی اعلیٰ اور حیرت خیز باتیں ہم نے دیکھیں اور سنی جو یسوع نے اپنے آسمانی باپ سے کہیں۔ ایسے انمول لمحات کا اظہار ناقابل بیان ہوتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہو بھی جائے تب بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم ایسے نغموں کے ساتھ اس فانی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جنہیں ہم گا نہیں سکتے یا نہیں گاتے، مگر گانا تو پڑتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، میں فردن فردن آپ سے التجا کرتا ہوں کہ کوائر کے ساتھ رہو، اور سب سے اعلیٰ گیت گناہوں سے نجات کے گیت کی مدھر سروں سے سریلا کرو۔ خوش قسمتی سے اس خاص گیت کے لیے کوائر میں جگہ بہت ہے، ہر کوئی یہ گیت گا سکتا ہے۔ ان کے لیے بھی جگہ ہے جنہیں اپنے ایمان پر شک تھا، ان کے لیے بھی جگہ ہے جنہیں اب بھی شک ہے، ان کے لیے بھی جگہ ہے جن کی زبان مختلف، جن کے رسم و رواج مختلف اور دنیا کے ملکوں سے جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جگہ ہے جن کی جنسی رغبت مختلف۔ قصہ مختصر، ہر کسی کے لیے جگہ ہے جو خدا سے محبت کرتا اور اس کے حکموں کو اپنے ذاتی چال چلن کا پختہ پیمانہ جان کر عزت کرتا ہے۔ محبت اور ایمان، توبہ اور شفقت کے دائمی اصولوں کے ساتھ ان کے لیے بھی جگہ ہے جن کی تمنا ہے۔ چونکہ ہم سب خدا کی اولاد ہیں اور اس کی شبی پر ہیں، اس شاندار گیت میں اس کا مقصد ہماری سرفرازی ہے۔ اس کی چھڑی کی پیروی کریں اور نغموں کا ریاض کریں جو ہم گا نہیں سکتے یا جنہیں ابھی تک نہیں گایا، تاکہ اس دن ہم اپنے بادشاہ کے حضور وہ نغمے پیش کر سکیں۔ ہمارے دل پسند گیت کے مصرے کچھ یوں ہوں، ہم گائیں گے، ہم چلائیں گے، آسمانی لشکروں کے ہمراہ۔
That is his plan for our exaltation. May we humbly follow his baton.
اس کی اور ان نغموں کا ریاض کریں جو ہم گا نہیں سکتے یا جنہیں ابھی تک نہیں گایا گیا، تاکہ اس دن ہم بادشاہ کے حضور وہ نغمے پیش کر سکیں۔ ہمارے دل پسند گیت کے مصرے کچھ یوں ہیں، ہم گائیں گے، ہم چلائیں گے، آسمانی لشکروں کے ہمراہ، ہوشانا، خدا اور برے کی ہوشانا، آتشی رت پر جیسے سوار یسوع آتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ گھڑی ضرور آئے گی کہ خدا ہمارا آسمانی باپ دوبارہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیجے گا, اس بار بادشاہ کی حیثیت سے ہمیشہ حکمرانی اور بادشاہی کرے گا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی بحال شدہ کلیسیا ہے اور اس کی تعلیم اور اس کی انجیل کے رسومات پوری بنی نو انسان تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. جب یسوع کا پیغام سارے برے اعظموں اور سارے خطوں میں پہنچا دیا جائے گا, در حقیقت یسوع اپنا پر نور دیدار کرائیں گے اور میری جان ہمیشہ کے لیے منور ہو جائے گی. اس دن کے لیے میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام پر, آمین.
جماعت اب کوائر کے ساتھ مل کر گائے گی Go forth with faith. جس کے بعد ہم ستر کی جماعت کے ایلڈر گیری بی سیبن اور ویلری بی کورڈون سے سنیں گے, اور ان کے بعد ایلڈر نیل اینڈ ایل اینڈرسن خطاب کریں گے جو بارہ رسولوں کی جماعت سے ہیں.
This is the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and excitedly announced, "Grandpa, Grandpa."
کئی سال پہلے ہماری جوان واسی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی اور پرجوش طریقے سے کہا, نانا جی, آج اپنے فٹ بال کے کھیل میں تینوں گول میں نے کیے ہیں. میں نے پرجوش طریقے سے جواب دیا, بہت خوب سارا. پھر اس کی ماں نے مذاق کی طور پر اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے میری طرف دیکھا. گول دو مقابلے کے میں ایک میں تھا. مجھ میں یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھتا کون جیتا ہے. کانفرنس غور و فکر, مکاشفے اور بعض اوقات پھر سے ہدایت کاری کا وقت ہے. جی پی ایس سسٹم کے ساتھ کار کرائے پر دینے والی ایک کمپنی ہے جسے کبھی نہ کھونے والی کمپنی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی خواہش کردہ منزل کا تعین کرنے کے بعد غلط موڑ لیتے ہیں تو رہنمائی کرنے والی آواز یہ نہیں کہتی کہ آپ پاگل ہو، مگر بڑی پرجوش طریق گوار آواز میں کہتی ہے راستہ تبدیل کریں، جب ممکن ہو تو جائز موڑ لیں۔ حزقیل میں اہم شاندار وعدے کے متعلق پڑھتے ہیں، لیکن اگر شریر اپنے گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا، وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کو خلاف مخصوب نہ ہوں گے۔ کیا ہی شاندار وعدہ ہے، مگر حزقیل 18 باب اس کی 22 آیت میں پائے جانے والے وعدے کو پانے کے لیے 21 آیت میں پائے جانے والے دونوں کاموں کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے باز آنے کی اور سب آئین پر چلنے کی، تو پھر ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے لیے پر عزم ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ ہمیں اس شخص کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ لکھی کہ اس نے نقد رقم سے بھرا ایک لفافہ ایک گمنام خط کے ساتھ انٹرنل ریونیو کو سروس کو واپس بھیجا۔ عزیز انٹرنل ریونیو، مہربانی کر کے خط کے ساتھ رقم وصول کریں جو میرے پچھلے ٹیکسوں کی تھی۔ اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا تھا، یہ رقم جمع کروانے کے بعد بھی اگر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا تو باقی کی رقم بھیج دوں گا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اسے کوئی بھی یہ دیکھنے کے لیے تھامے نہ رہے کہ سزا سے بچنے کے لیے ہم کم سے کم کیا کر سکتے ہیں۔ خداوند کو رضامند دل اور دماغ کی ضرورت ہے، وہ پورے دل کی۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ہم اپنے وعدے کے مطابق علامتی طور پر سر سے پاؤں تک نجات دہندہ کی مکمل پیروی کے سبب پانی میں ڈوبتے ہیں۔ ناک شکستہ دلی سے جب ہم مکمل عزم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو آسمان بھی ہماری بہتری کے لیے کانپ جاتا ہے، مگر جب ہم نیم گرم یا جزوی طور پر وابستہ ہوتے ہیں تو آسمان کی بعض چنندہ برکات کھو لیتے ہیں۔ کئی سال پہلے صحرا میں میں ایک کیمپ کو اسکاؤٹ کیمپ کو لے گیا۔ لڑکے آگ کے بڑے الاؤ کے پاس سوئے جو انہوں نے جلایا تھا، اور ہر ایک اچھے اسکاؤٹ کی رہنما کی طرح میں اپنے ٹرک کے پچھلے حصے میں سویا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو کیمپ سائٹ کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ایک اسکاؤٹ جسے میں پال کہوں گا کافی سرد نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی نیند کیسی رہی تو اس نے جواب دیا، کوئی اچھی نہیں۔ جب میں نے پوچھا کیوں تو جواب ملا کہ آگ بجھ گئی تھی اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، اچھا تو آگ بجھ گئی تھی، کیا آپ کا سونے والا بیگ کافی گرم نہ تھا؟ کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ایک اور اسکاؤٹ نے واضح کیا، اس نے اپنے سونے والا بیگ استعمال ہی نہ کیا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پال استعمال کیوں نہ کیا تھا؟ خاموشی رہی۔ پھر شرمندہ سے جواب آیا، اچھا میں نے سوچا کہ اگر میں اپنا بیگ نہ کھولوں گا تو پھر دوبارہ مجھے بند نہ کرنا پڑے گا۔ سچی کہانی، اس نے کئی گھنٹے سردی اس لیے برداشت کی کیونکہ اس کی کوشش تھی کہ اسے 5 منٹ کام نہ کرنا پڑے۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کیسی بیوقوفی تھی، کون ایسا کرتا ہے؟ اچھا ہم ایسا ہر وقت اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے سونے والے روحانی بیگوں کو کھولنے سے انکار کرتے ہیں۔ جب ہم مخلصی سے دعا کرنے، پاکلام کا مطالعہ کرنے اور سنجیدگی سے ہر روز اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرتے ہیں تو نہ صرف آگ بجھ جائے گی بلکہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے اور روحانی طور پر سرد ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے عہد سے مطمئن نہیں ہوتے تو ہم نتائج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ خداوند ہمیں نصیحت دیتا ہے ابدی زندگی کے کلام پر جاں فشانی سے توجہ دیتے ہوئے۔ مکمل طور پر حصہ بننا جزوی طور پر حصہ بننے سے کہیں آسان ہے۔ سٹار وار فلم حقیقت ہے، ہم جزوی طور پر حصہ نہ لیں۔ یسایا نے فرمایا ہے، لیکن شریر سمندر کی مانت ہے جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے، شیروں کے لیے سلامتی نہیں، دیکھو میں ایسوں ہی کے لیے آیا ہوں کہ اپنی جان اس کے لیے دوں۔ خوش قسمتی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں اور کہاں رہتے ہیں، ہم نجات دہندہ کی پہنچ سے باہر نہیں، جس نے فرمایا ہے کہ توبہ کرو اور چھوٹے بچے کی مانت میرے پاس آؤ، اور آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ جب ہم مسلسل توبہ کرتے ہیں اور خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم مضبوطی سے اور فروتنی سے چھوٹے بچے کی طرح ایمان میں رکھتے ہیں اور اس کے لیے دنائی سے معمور ہوتے ہیں۔ ہمارا بیٹا جسٹن، جس کی عمر 19 برس تھی، زندگی بھر بیماری سے لڑنے کے بعد فوت ہو گیا۔ ایک ساکرمنٹ میٹنگ میں اس نے بتایا کہ جو اس کے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کا تھا. اس نے کہانی بیان کی جو اس کے لیے انتہائی اہم تھی. ایک باپ اور اس کے ینگ بیٹے کے بارے جو کھلونے کے ایک سٹور میں گئے جہاں پر مکے مارنے والا ایسا بیگ تھا جس میں ہوا بھری جا سکتی تھی, اور یہ بیگ ایک آدمی کی شکل کا تھا. اس لڑکے نے اس ہوا سے بھری شخص سے ضرب لگائی جو ہر ضرب کے بعد واپس آتا تھا. اس لڑکے نے ایک منٹ کے لیے سوچا اور پھر کہا, میں نہیں جانتا, میرا خیال ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ وہ اندر سے مضبوط ہے. پرعزم ہونے کے لیے ہمیں باطنی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت باطنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جب ہم صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کرتے ہیں کہ اپنے جسم کا کانٹا چبھنے کی درد کو برداشت کر سکیں. ایسے کانٹے بیماری, مزدوری, ذہنی بیماری, کسی عزیز کی موت اور کئی معاملات ہو سکتے ہیں. ہم اس وقت باطنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جب ہم ڈیلے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں. اس وقت باطنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جب ہم بری اور لادن دنیا کے خلاف سچائی کا دفاع کرتے ہیں جو دن بدن برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی کی طرف سے اور راست بازوں کو ان کی راستی کے سبب سے ملامت کرنے سے زیادہ تکلیف دہ ملتی ہے. روح القدس اور ابدی تناظر کے لیے صرف تسلی مضبوطی کے باعث مشکلات کے باوجود باطنی طور پر مضبوط ہونا ممکن ہے جو دنیاوی فہم سے بالاتر ہے. میرا باپ جس کی عمر 97 برس کی تھی حال ہی میں فوت ہوا. جب بھی کوئی اس سے پوچھتا وہ کیسا ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہوتا, میں 1:10 کے پیمانے میں 25 برس کا ہوں. حتیٰ کہ جب یہ عزیز شخص کھڑا بھی نہ ہو سکتا تھا, بیٹھ بھی نہ سکتا تھا اور بولنے میں کافی دشواری ہوتی تھی تو بھی اس کا جواب یہی ہوتا تھا. وہ ہمیشہ اندر سے پرعزم تھا. جب میرے باپ کی عمر 90 سال کی تھی تو ہم ایک ایئرپورٹ پر تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کے لیے ویل چیئر لاؤں. اس نے کہا, نہیں گیری, ابھی نہیں, شاید جب میں بوڑھا ہو جاؤں. اور پھر اس نے اضافہ کیا, اس کے علاوہ اگر میں چلنے سے تھک جاؤں گا تو میں ہمیشہ دوڑ سکتا ہوں. اگر ہم موجودہ رستے پر چلنے کے لیے پرعزم نہیں, پھر ہو سکتا ہے ہمیں دوڑنے کی ضرورت ہو, ہو سکتا ہے ہمیں راہ سے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہو, ہمیں زیادہ غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہو, زیادہ سنجیدگی سے دعا کرنے کی ضرورت ہو, یا چند اہم چیزوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں, نہ ہی غیر اہم چیزوں کو پکڑے رکھیں. ابدیت کو تھامے رہنے کے لیے ہمیں دنیا کو نظر انداز کرنے کے سبب سے میرا باپ اس بات کی اہمیت کو سمجھتا تھا. جنگ عظیم دوم میں جب وہ نیوی میں تھا, اس وسیع عریض عمارت میں وہ لوگ تھے جو ان اصولوں کا مذاق اڑاتے تھے. اس جہاز کے پر دو ساتھی ڈیل میٹسکس اور ڈان ڈیوڈسن نے غور کیا اور اس اصول کا مذاق نہ اڑایا. وہ پوچھتے تھے, سبین, تم باقی سب لوگوں سے مختلف کیوں ہو؟ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں اور شراب نہیں پیتے, تمباکو نوشی نہیں کرتے یا کسی قسم کا قسم نہیں کھاتے, مگر پھر بھی تم پرسکون اور خوش رہتے ہو. میرے باپ کے مثبت تاثر کا ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہ تھا. جو کچھ انہوں نے مارمن کے بارے میں سیکھا تھا میرے باپ نے اپنے جہاز کے ساتھیوں کو تعلیم دی اور بپتسمہ دیا. جب جنگ ختم ہوئی تو صدر ہیبر جے گرانٹ نے مشنریوں کو بلاہٹ دی جن میں چند شادی شدہ لوگ بھی تھے. ڈیل اور اس کی بیوی میری اولیو نے فیصلہ کیا کہ ڈیل کو خدمت کرنی چاہیے, اگرچہ ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی. آخر کار ان کے 9 بچے تھے, 3 لڑکے اور 6 لڑکیاں. تمام بچوں نے مشن کی خدمت کی. انہوں نے ڈیل اور میری اولیو کی پیروی کی جنہوں نے خود بھی 3 مشن کی خدمت کی. درجنوں پوتے پوتیوں نے بھی خدمت کی. ان کے 2 بیٹے جان اور میتھیو میڈاکس اب خیمہ اجتماع کی کوائر کے رکن ہیں, جیسے میتھیو کا داماد ریان ہے. جب ہم اپنے باپ کے کاغذات دیکھ رہے تھے تو ہمیں ایک خط ملا جو جینیفر ریچرڈ نے لکھا تھا, جو جہاز کے دوسرے ساتھی ڈان ڈیوڈسن کی بیٹیوں میں سے ایک تھی. اس نے لکھا تھا, تمہاری راست بازی نے ہماری زندگیوں کو بدلا. یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ چرچ کے بغیر ہماری زندگیاں کیسی ہوں گی. میرا باپ انجیل سے پیار کرتے ہوئے اور آخر تک اس پر زندگی گزارنے کی کوشش میں مرا. ہر ایک انفرادی شخص باطنی مضبوطی کے باعث اچھائی کا جو تاثر رکھ سکتا ہے اس کی پیمائش کرنا مشکل ہے. میرا باپ نے اور اس کے جہاز کے ساتھیوں نے آوازوں کو سننے سے انکار کیا جو وسیع عریض عمارت میں رہتے تھے, جو نفرت بھری انگلیاں اٹھاتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہجوم کی پیروی کرنے کی بجائے خالق کی پیروی کرنا زیادہ بہتر ہوگا. پلوس رسول نے ہمارے ہی ایام کے بارے میں بیان کیا ہوگا جب اس نے تیمتھوس کو بتایا کہ بعض لوگ بیہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے. بہت ساری بیہودہ بکواس آج دنیا میں ہو رہی ہے. یہ ان لوگوں کی گفتگو ہے جو وسیع عریض عمارت میں رہتے ہیں. اکثریت یہ معقولیت پسندی کی طرح ظاہر ہوتی ہے جو برائی کو واضح کرتی ہے یا اس کو بذات خود پیش کرتی ہے جب لوگ تیزی سے اپنی راہ کھو دیتے ہیں. بعض اوقات یہ لوگ ان کی طرف سے ہے جو پرعزم قیمت ادا کرتے ہیں اور نفسانی انسان کی پیروی کرنے کی بجائے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. ہم شکر گزاری کے ساتھ جانتے ہیں کہ وفاداروں کے لیے اس کے لیے خاتمہ ہے. جب ہم پرعزم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہوگی. میرے سسر بی وائی یو میں پڑھایا کرتے تھے اور بی وائی یو فٹ بال سے بہت پیار کرتے تھے مگر ان کا کھیل نہ دیکھتے تھے کیونکہ اس کے نتائج کے بارے میں وہ بہت پریشان رہتے تھے. پھر ایک عجیب چیز ایجاد ہوئی, وہ وی سی آر کی ایجاد تھی جس نے ممکن بنایا کہ وہ کھیلوں کی ریکارڈنگ کر سکے. اگر بی وائی یو جیت جاتی تو وہ مکمل اعتماد کے ساتھ ریکارڈنگ دیکھتا یقینی طور پر. آخر بھی اگر وہ چوتھے کوارٹر میں غیر منصفی اور ہو جاتے تو وہ پریشان نہ ہوتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک امید کی روشنی ہی تھی. ایسا ہی ہمارے ساتھ جب ہم وفادار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسا ہی یقین ہوتا ہے. اختتام میں سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے کام ہوگا اور میں یہ سب کچھ کہتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
ہمارے گھروں میں انجیل کو زندہ رکھنے کے لیے مؤثر تعلیم نہایت اہم ہے. یہ محنت اور مستعدی مانگتی ہے. جنرل اتھارٹی کی بلاحٹ ملنے کے بعد میں اپنے خاندان کے ہمراہ اپنی نئی ذمہ داری نبھانے کے لیے کوسٹا ریکا سے سالٹ لیک چلا آیا. یہاں امریکہ میں مجھے الگ الگ نسلوں اور الگ الگ ثقافتوں کے قابل احترام لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میری طرح ان میں سے بعض لاطینی امریکہ کے ملکوں میں پیدا ہوئے. مجھے اندازہ ہوا کہ ہسپانوی باشندوں کی پہلی پشت آپس میں بول چال کے لیے اپنی مادری زبان بولتی ہے اور دوسروں کے ساتھ محدود انگریزی میں اپنا موقف بیان کر سکتی ہے. اس کے برعکس دوسری پشت جو امریکہ میں پیدا ہوئی ان کی انگریزی تو بہت بہتر ہے مگر ہسپانوی قدرے محدود ہے, اور تیسری پشت اپنے آبا اجداد کی زبان سے ناواقف ہوتی ہے. جب کوئی خاندان کسی غیر ملک میں رہائش پذیر ہوتا ہے تو وہاں کی نئی زبان مادری زبان پر غالب آتی ہے. اہل زبان کی اصطلاح میں اس کو زبان کا خاتمہ کہا جاتا ہے. ایسا صرف ہسپانی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے جہاں مادری زبان کے بجائے نئی زبان رائج ہوتی ہے. حتیٰ کہ مورمن کی کتاب کا نبی نیفی جب وعدہ کی سرزمین پر جانے کی تیاری کر رہا تھا تب اپنے آبا اجداد کی زبان کو کھو جانے کے حوالے سے فکر مند تھا. نیفی لکھتا ہے, دیکھو یہ خدا کی حکمت ہے کہ ہم وہ تواریخ حاصل کریں تاکہ ہم اپنے اولاد کے لیے اپنے باپ دادا کی زبان محفوظ کریں. اس کے ساتھ نیفی دوسری قسم کی زبان کے کھو جانے کے لیے بھی فکر مند تھا. اگلیات میں وہ بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہ ہم ان کے لیے وہ کلام جو پاک نبیوں کے منہ سے نکلا ہے محفوظ کر لیں جو انہیں دنیا کے شروع سے اس موجودہ وقت تک خدا کی قدرت اور روح کے وسیلہ سے دیا گیا ہے. میں نے غور کیا کہ مادری زبان کو محفوظ کرنے اور اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے انجیل کو زندہ رکھنے میں مماثلت پائی جاتی ہے. آج میری اس تمثیل کا مقصد دنیا کی کسی ایک زبان کو محفوظ نہیں کرنا ہے بلکہ ابدی زبان اس کا مرکز ہے جو ہمارے خاندانوں کے پاس محفوظ ہو اور کبھی گم نہ ہو. میں یسوع مسیح کی انجیل کی زبان کی بات کرتا ہوں. انجیل کی زبان سے میری مراد ہمارے نبیوں کی ساری تعلیم ہے. ان کی تعلیم کے لیے ہماری فرما برداری ہے اور راست روایتوں کی پیروی ہے. میں آج ان تین طریقوں پر گفتگو کروں گا جن سے یہ زبان زندہ رکھی جا سکتی. پہلا, گھر پر زیادہ مستعد اور پرجوش ہوں. عقائد اور عہود میں خداوند نے نیول کے وٹنی سمیت کئی ارکان کو اپنے اپنے گھرانے منظم کرنے کی صلاح دی. خداوند فرماتا ہے, میرے خادم نیول کے وٹنی کو سرزنش کی ضرورت ہے اور وہ اپنے خاندان کو منظم کرے اور دیکھے کہ وہ گھر پر توجہ دیں اور زیادہ مستعد ہوں اور ہمیشہ دعا کریں, ورنہ وہ اپنے مقام سے سبق دوش کر دیے جائیں گے. ایک عنصر جو زبان کے خاتمے کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے جب والدین اپنے بچوں کو مادری زبان سکھانے کے لیے وقت نہیں دیتے. محض گھر میں زبان کا بولنا کافی نہیں ہوتا. اگر والدین اپنی زبان محفوظ کرنے کے آرزو مند ہیں تو یہ سکھانی پڑتی ہے. تحقیق نے ثابت کیا کہ والدین جو اپنی مادری زبان کو زندہ رکھنے کی شوری کوشش کرتے ہیں عموماً کامیاب ہوتے ہیں. چنانچہ انجیل کی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کس قسم کی شوری کوشش کی جائے؟ 12 رسولوں کی جماعت سے ایلڈر ڈیوڈ اے بیڈنار تاکید کرتے ہیں کہ خاندان کی غیر مؤثر انجیلی تعلیم اور بے اثر نمونے کے باعث کلیسیا میں کئی پشتوں کی لڑی میں پرویا ہوا خاندان بکھر جاتا ہے. لہذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں انجیل کو زندہ رکھنے کے لیے مؤثر تعلیم کی اشد ضرورت ہے. بس محنت اور مستدی اس کی شرط ہے. بار بار ہمیں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ہم روزانہ خاندان کے ساتھ اور خود سے پاک کلام کا مطالعہ کریں. جو خاندان ایسا کر رہے ہیں ان میں اتحاد و یگانگت بڑھتی ہے اور خداون سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. پاک کلام کا روزانہ مطالعہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا جب والدین اپنے ہاتھوں میں کلام مقدس پکڑے اور شفقت سے خاندان کو اکٹھا بیٹھ کر پڑھنے کے لیے بلائیں. اس طریقے کو کے علاوہ مطالعے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ماں اور باپ ان بڑی برکتوں کو ضائع نہ کریں. انتظار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے. دوسرا، گھرانے میں اعلیٰ نمونہ. کسی ماہر لسانیات نے لکھا ہے کہ مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے بچوں کے سامنے اپنی زبان کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے. جب تدریس اور عملی نمونہ مل کر کام کرتے ہیں تب زبان میں جان آتی ہے. جب میں چھوٹا تھا میں اپنے باپ کی فیکٹری میں چھٹیوں کے دوران کام کیا کرتا. جو ہی مجھے تنخواہ ملتی میرے والد ہمیشہ پہلا سوال یہی کرتے کہ تم اپنے پیسوں کا کیا کرو گے. میں جواب جانتا تھا اور میں بتاتا میں اپنی دائیک کی دوں گا اور مشن کے لیے جمع کروں گا. تقریباً 8 برس تک ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد اور بار بار ان کے ایک ہی سوال کا جواب دینے کے بعد میرے باپ نے سوچا کہ انہوں نے مجھے دائیک کی دینے کے بارے میں سکھا دیا ہے. مگر وہ اس بات کو نہ جان پائے کہ ایک ہی ہفتے میں یہ اہم اصول میں نے سیکھ لیا تھا. یہ اصول میں نے کیسے سیکھا میں بتاتا ہوں. وسطی امریکہ میں خانہ جنگی سے جڑے کئی واقعات کے بعد میرے باپ کا کاروبار کا دوالیہ ہو گیا. ان کے پاس کل 200 وقتی ملازمین سے تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی اور وہ درزی ہمارے گھر کے گراج بوقت ضرورت کام کرنے کے لیے رک جاتے تھے. انہی دنوں کے دوران میں ایک دن میرے اپنے والدین کو یہ کہتے سنا کہ وہ دائیکی دیں یا بچوں کے لیے کھانا خریدیں. اتوار کے دن میں اپنے باپ کے پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. عبادت کے بعد میں نے دیکھا انہوں نے لفافہ لیا اور اس میں دائیکی بند کر کے ادا کی. یہ میرے سبق کا ایک حصہ تھا. دوسرا حصہ کہ ہم کیا کھائیں گے ابھی باقی تھا. پیر کی صبح چند لوگوں نے ہمارے دروازے پر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا. انہوں نے میرے باپ کے بارے میں پوچھا. میں نے ابو کو آواز دی. وہ آئے. میرے باپ کو سلائی کا آرڈر دیا گیا اور انہیں فوری اس کی ضرورت تھی جس کے لیے انہوں نے پیش کی رقم ادا کر دی. اس دن میں نے دہ یقی کے اصول اور اس سے جڑی برکتوں کے بارے میں سیکھا. نئے عہد نامے میں خداوند عملی نمونے کے بابت فرماتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. ہیکل میں نکاح روزے اور سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے اپنے بچوں سے صرف بات کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ اس امر کو آپ کی زندگیوں میں اکثر دیکھیں. وہ دیکھیں کہ ہم روزہ رکھتے اور سبت کے دن کو پاک رکھتے. اگر ہمارے نوجوان دو وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے باقاعدگی سے پاک کلام نہیں پڑھ سکتے اور اتوار کو پاک نہیں ماننے کے لیے اپنا ٹیلی ویژن بند نہیں کر سکتے تو کیا ان کے اندر روحانی نظم و ضبط ہوگا کہ آج کے دور کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں جس میں فحش مواد کی آزمائش بھی شامل ہے؟ تیسرا روایات، جب مادری زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ آ کر مل جاتے ہیں تب مادری زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ تبدیلیوں کی وجہ سے اصل زبان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہار شدہ کلیسیا کے ابتدائی برسوں میں خداوند نے موزس کلیسیائی ارکان کو اپنے گھرانے منظم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے بتایا کہ اگر انہوں نے مشورے پر عمل نہ کیا تو گھرانے سچائی اور نور سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ شریر آتا ہے اور بنی نو انسان کے درمیان میں سے نور اور سچائی کو نافرمانی اور ان کے باپ کی روایات کے سبب نکال لے جاتا ہے۔ خاندانوں میں ہمیں ایسی روایات سے دور رہنا جو ہمیں سبت کے دن کو پاک مانتے اور ہر روز پاک کلام کا مطالعہ کرنے سے روکتی ہے۔ ہمیں فحاشی اور دیگر برے اثرات سے بچنے کے لیے اپنے گھرانوں کے ڈیجیٹل دروازے بند کرنا ہوں گے۔ ہمارے زمانے کی دنیاوی برباد کی روک تھام کے لیے ہمیں پاک کلام اور زندہ نبیوں کے کلامات اپنے بچوں کو سکھانا ہوں گے۔ انہیں ان کی الہامی شناخت، ان کی زندگی کے نصب العین اور یسوع مسیح کے دائمی مقصد کے بارے میں بتانا ہوگا۔ صحائف میں زبان کے خاتمے کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اب ایسا ہوا کہ نوجوان نسل میں بہت سارے ایسے تھے جو بنیامین بادشاہ کے کلام کو نہ سمجھ سکتے تھے، کیونکہ جب اس نے کلام کیا وہ ابھی چھوٹے تھے اور اپنے باپ دادا کی روایت پر یقین نہ کیا، اور اب اپنی بے اعتقادی کے باعث وہ خدا کے کلام کو نہ سمجھ سکتے تھے اور ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ نوجوان نسل کے لیے انجیل ایک اجنبی زبان بن گئی۔ ایک مقامی زبان کے فوائد کو برقرار رکھنے کے لیے مباحثہ کیا جا سکتا ہے، مگر نجات کے منصوبے کے لیے ہمارے گھروں میں انجیل کی زبان کو کھونے کے ابدی نتائج کے بارے میں مباحثہ نہیں۔ خدا کے بچے ہوتے ہوئے بھی ہم نامکمل لوگ ہیں اور ایک کامل زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہمارا آسمانی باپ ہماری کمیوں اور غلطیوں کے باوجود ہمارے ساتھ صابر ہے۔ وہ ہمارے کمزور بیان اخلاص میں بڑبڑانے کو بھی ایک اچھی شاعری کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ وہ ہمارے پہلے انجیلی الفاظ کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کامل محبت سے سکھاتا ہے۔ اس زندگی کی کوئی کامیابی جتنی بھی ہم کیوں نہ ہو، اپنے خاندانوں میں انجیل کی زبان کھو دینے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میری گواہی ہے کہ اگر ہم اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آسمانی باپ ہماری کوششوں کو برکت دے گا۔ اس اعلیٰ سطح کی زبان کی بات چیت میں روانی پانے تک جو ہمیشہ سے ہماری مادری زبان ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
کئی برس پہلے صدر ڈیوڈ او مکے کشتی کے ذریعے سموا جا رہے تھے۔ سفر کے دوران میں انہیں نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب دیکھا، روح پرور نظارہ تھا۔ وہ کہتے ہیں، دور فاصلے پر میں نے انتہائی خوبصورت سفید شہر دیکھا۔ پیڑوں پر رس بھرے پھل، ہر طرف کھلے کھلے پھول، لوگوں کا بہت بڑا لشکر جو شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ ہر کسی نے سفید چوگا پہن رکھا تھا۔ اچانک میری توجہ ان کے رہنما پر پڑی۔ اگرچہ میں صرف دور سے اس کی شبیہ دیکھ سکتا تھا، مگر میں فوراً پہچان گیا کہ یہ نجات دہندہ ہیں۔ اس کا چہرہ نورانی اور جلالی تھا، صلح و آشتی دائمی تھی۔ صدر مکے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں، اس کا شہر ابدی شہر تھا اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ابدی شادمانی اور سلامتی سے اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ صدر مکے حیرت سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے نجات دہندہ نے میرے خیالات کو پڑھ لیا ہو. اس نے وہاں سنہری حروف میں لکھے ہوئے جملے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا, یہ وہ ہیں جو دنیا پر غالب آئے ہیں, جو واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. کئی دہائیوں سے مجھے یہ کلمات یاد ہیں, یہ وہ ہیں جو دنیا پر غالب آئے ہیں. دنیا پر غالب آنے کے آنے والوں کے لیے خداوند نے جن رحمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ حیران کن ہیں. ان کو سفید جامع پہنائے جائیں گے اور نام کتاب حیات میں ہوں گے. خداوند ان کے ناموں کا اقرار اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے کرے گا. وہ سارے ابدی زندگی پانے کے لیے پہلی قیامت میں شریک ہوں گے اور خدا کی حضوری سے پھر کبھی نکالے نہ جائیں گے. کیا دنیا پر غالب آنا اور ایسی رحمتوں کو پانا ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے. جو دنیا پر غالب آئے انہوں نے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ہمہ گیر محبت کو پا لیا. اس کی پیدائش, اس کی کامل زندگی گتسمنی اور گلگتہ میں, اس کے لامحدود کفارے نے ہر کسی کے لیے قیامت کو یقینی بنایا. وہ تن تنہا اس لائق ہے کہ ہماری توبہ پر وہ ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں پاک کر کے خدا کی حضوری میں پیش ہونے کے قابل بنا دے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہم سے پہلے محبت کی ہے. یسوع نے فرمایا خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. بعد میں اس نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی دنیا پر غالب آؤ. دنیا پر غالب آنے کے لیے زندگی میں کوئی لمحہ فیصلہ کن نہیں ہوتا, بلکہ زندگی بھر کے لمحات ابدیت کا تعین کرتے ہیں. اس کا آغاز اس بچے کی طرح ہو سکتا ہے جو دعا کرنا سیکھتا ہے اور خلوص نیت سے ارادہ کرتا ہے کہ میں یسوع کی مانت بننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب کوئی شخص نئے عہد نامے میں نجات دہندہ کی زندگی کے بارے میں اور مورمن کی کتاب میں نجات دہندہ کے کفارے کے بارے میں پڑھتا ہے. دعا کرنے سے, توبہ کرنے سے, نجات دہندہ کی فرمانبرداری کرنے سے اور اس کا فضل پانے سے ہمیں یہ ادراک ملتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہمیں کیا بننا ہے. ایلما نے اس طرح سے بیان کیا ہے, ان کے دلوں میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو حلیم بنایا اور ان کا توکل سچے اور زندہ خدا پر ہے. وہ آخر تک وفادار رہے. جو دنیا پر غالب آتے ہیں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آسمانی باپ کے حضور جواب دے ہیں. سچے دل سے رجوع لانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بندش نہیں بلکہ آزادی ہے. اگرچہ گناہ کرمزی ہوں, برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. جو دنیا کے ہیں انہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا مشکل لگتا ہے, جتنا کہ اس بچے کو جس کے والدین شہر سے باہر جاتے ہیں اور وہ گھر میں ضیافت کرتا ہے اور ادھم مچاتا ہے اور ان نتائج کو بھول جاتا ہے جو اس کو 24 گھنٹوں کے بعد والدین کے واپس آنے پر بھگتنے ہیں. دنیا پر غالب آنے کا مطلب عالمگیر حکمرانی نہیں بلکہ شخصی طور پر اپنے نفس سے لڑنا, دست بدست اپنے اندر کے دشمنوں سے جنگ کرنا ہے. دنیا نفسانی انسان کو اپنے متحد کرنے کی بجائے اس کو غرق کرنے پر زیادہ خوش ہوتی ہے. دنیا پر غالب آنے کا مطلب کہ سب سے بڑے حکم کو اپنے دل کے قریب رکھنا. تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. مسیحی مصنف سی ایس لوئس اس کو یوں بیان کرتا ہے, مسیح فرماتا ہے مجھے اپنا سب کچھ دے دو, مجھے تیرے وقت کا کچھ حصہ نہیں لینا, مجھے تیری دولت کا کچھ حصہ نہیں لینا اور تیری قابلیت کا کچھ حصہ نہیں لینا, مجھے تیری آرزو ہے. دنیا پر غالب آنا خدا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے. ہمارا بپتسمہ, اس کے مقدس گھر میں ہمارا عہد اور اپنے دائمی شریک حیات کے لیے وفاداری کا حلف. دنیا پر غالب آنا اشعیا ربانی کے التار کی طرف عاجزی سے جانا ہے, توبہ اور رحم کی التجا کرنا اور اس کے حکموں پر چلنا ہے تاکہ اس کا روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو. عبادت گاہ کے دروازوں سے باہر نکلنے کے بعد سبت کی عقیدت ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ یہ دعا، مطالعہ، غور و فکر اور دوسروں کی مدد کے مواقعوں کے لیے دروازے کھولتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم عبادت کے ختم ہوتے ہی لمبی سانس لیں اور باہر نکلیں اور ٹیلی ویژن پر فٹ بال کے کھیل کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں۔ ہمارا دھیان نجات دہندہ پر اور اس کے مقدس دن پر ہونا چاہیے۔ دنیا لگاتار دل فریب اور بہکانے والی باتوں کی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا پر غالب آنے سے مراد اس آواز پر بھروسہ کرنا ہے جو تنبیہ کرتی ہے، جو تسلی دیتی ہے، جو یقین دلاتی ہے، جو روشن خیالی عطا کرتی ہے اور جو سلامتی لاتی ہے، ویسے نہیں جیسے دنیا فراہم کرتی ہے۔ دنیا پر غالب آنے سے مراد اپنی ذات سے باہر نکلنا اور دوسرے بڑے حکم کو یاد رکھنا، تم میں سے جو بڑا بننا چاہے وہ دوسروں کی خدمت کرے۔ ہمارے جیون ساتھی کی خوشی ہماری فرد سے زیادہ اہم ہے۔ خدا کی محبت میں بچوں کو پروان چڑھانا اور اس کے حکموں پر چلنے کی آرزو ان میں جگانا بنیادی ترجیح ہے۔ اپنے روحانی قبلے کا رخ آسمان کی طرف کرو۔ جب ہم اپنی دنیاوی رحمتوں کو دیکی اور ہدیے کے ذریعے سے بانٹتے اور محتاجوں کی حاجت پوری کرتے ہیں تو خداوند رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا اپنے ارد گرد کائنات بناتی ہے، دوسروں سے زیادہ جمع کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے، میری طرف دیکھو، میرے ہمسائے سے میرا موازنہ کرو، دیکھو میں کتنا اہم ہوں۔ دنیا بہت جلد تنگ آ جاتی ہے، لاپرواہ ہو جاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے، ہجوم سے داد کی طالب ہوتی ہے، جبکہ دنیا پر غالب آنا عاجزی، احساس، ہمدردی اور صبر جیسے جذبات کو ان لوگوں کے لیے پیدا کرنا ہے جو ہم سے مختلف ہیں۔ دنیا پر غالب آنے سے مراد دنیا ہمارے بعض عقیدوں کا مذاق اڑائے گی۔ نجات دہندہ نے فرمایا، اگر دنیا تم سے دعوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے دعوت رکھنے سے پہلے مجھ سے دعوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تم سے اپنوں جیسا سلوک کرتی۔ اگر فیس بک پر اس کے عقیدے کو 10,000 لائکس نہ مل پائیں تو مسیح کا شاگرد اس بات پر پریشان نہیں ہوتا۔ دنیا پر غالب آنے سے مراد اپنے آن لائن رابطوں کی فکر کم کرنا اور اپنے خدا کے آسمانی رابطوں کی فکر زیادہ کرنا ہے۔ دنیا پر غالب آنے کے دوران میں جب ہم زندہ نبیوں کے وسیلے سے خدا کی ہدایت پر چلتے ہیں، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ صدر تھامس ایس مانسن فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور دنیا پر غالب آنے کے دوران میں خداوند ہمیں زندہ نبیوں کے واسطے ہدایت دیتا ہے اور ان پر چلنے کے لیے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ صدر تھامس ایس مانسن فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے عقیدے پر سوالات اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہم اپنے عقیدے پر کار بند رہنے کا اخلاقی مظاہرہ کرتے ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں تنہا کھڑا ہونا پڑے؟ جب مزید آزمائش یا پریشانی سے واسطہ پڑتا ہے، دنیا اس کو ورگلاتی ہے جو کبھی ماضی میں گہرے روحانی مشاہدے کر چکا ہوتا ہے کہ وہ انہیں ناقابل بیان تصورات یا جاہلانہ فریب سمجھ کر رد کر دے۔ ایسے حالات میں ہم مایوس یا تنہا محسوس کرتے ہیں۔ دنیا پر غالب آنے سے مراد ان لمحات کو یاد کرنا ہے جب ہم نے نجات دہندہ کا پیار محسوس کیا۔ ایلڈر نیلے میکسویل ایسے تجربات میں سے ایک اس طرح بیان کرتے ہیں، مجھ پر بہت رحمت تھی اور مجھے علم تھا کہ خداوند جانتا تھا کہ میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ مجھے نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا، اگرچہ وقتی طور پر لگے کہ ہمیں بھلا دیا گیا ہے۔ دنیا پر غالب آنے سے یہ مراد نہیں کہ ہم فانی زندگی کی مصیبتوں اور زیادتیوں سے مبرہ تنہا زندگی گزاریں، بلکہ یہ وسعت ایمان، قربت نجات دہندہ اور وعدہ ابدی زندگی کی گرہ کو مزید کھولتا ہے۔ اگرچہ کاملیت اس زندگی میں نامکمل ہے، دنیا پر غالب آنا ہماری امید کی کرن جلائے رکھتا ہے کہ ایک دن ہم اپنے منجی کے حضور پیش ہوں گے اور اس کا دیدار پائیں گے اور اس کی آواز سنیں گے جب وہ کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کے وارث بنو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلے سال 28 دسمبر کو ہمارے پیارے دوست اور ہر دل عزیز جنرل اتھارٹی ایلڈر بروس ڈی پورٹر نے اپنا فانی سفر مکمل کر لیا. وہ 64 برس کے تھے. بروس سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب ہم بریگم ینگ یونیورسٹی میں طالب علم تھے. وہ انتہائی ذہین تھا. چند برس بعد اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات کی ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی. روسی تعلقات اس کا موضوع تھا. وہ روسیوں سے بے پناہ پیار کرتا تھا اور روسی زبان روانی سے بولتا تھا. اس کی ذہنی بروس آسانی سے دنیا میں گم ہو سکتے تھے مگر اس کی وفاداری نجات دہندہ یسوع مسیح کے لیے تھی. اس کی دائمی شریک ہاتھ سوزن کے لیے تھی. اس کے بچوں اور پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے لیے تھی. بروس کو پیدائشی گردے کی تکلیف تھی مگر تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ جرمنی مشن پر گیا. مشن کے بعد اس کی سرجری ہوئی. وقت کے ساتھ ساتھ گردوں کی حالت بگڑتی گئی. 1995 میں بروس کو جنرل اتھارٹی کے عہدے پر بلاحٹ ملی. ہم نے فرینکفرٹ جرمنی میں اکٹھے خدمات انجام دیں. بروس کی ذمہ داری کا مرکز روس اور مشرقی یورپ تھا. 1997 میں ایلڈر پورٹر کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی آئی جب اس کے گردے نکارا ہو گئے اور صحت بگڑنا شروع ہو گئی. 70 کی جماعت میں اپنی 20 برس کی خدمت کے دوران میں بروس کو کئی مرتبہ ہسپتال داخل ہونا پڑا اور 10 آپریشن ہوئے. 2 ڈاکٹروں نے سوزن کو بتایا کہ بروس کا زندہ رہنا ناممکن ہے. البتہ وہ ہر بار زندہ رہا. 12 برس کی خدمت کے دوران میں بروس کے خون کو صاف کرنے کے لیے اس کے گردوں کا ڈیالیسس ہوتا رہا. بروس کو ایک دن کی ذمہ داری نبھانے اور اجلاس میں شامل ہونے کے لیے پورا ہفتہ ہر شام 4 ہسپتال میں گزارنا پڑتے. جب بے شمار کہانتی برکتوں کے باوجود صحت نہ سنبھلی تو بروس پریشان ہو گیا. مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا توکل کس پر ہے. 2010 میں بروس کے بیٹے ڈیوڈ نے گردہ اپنے باپ کو دیا. اس بار منتقلی اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہوئی. یہ معجزہ تھا. صحت بہتر ہوئی. بالآخر اس کو اور سوزن کو علاقائی صدارت کے لیے روس جانے کی اجازت مل گئی. سالٹ لیک سٹی کے ہسپتال میں مسلسل زیر علاج رہنے کے باعث 26 دسمبر 2016 کو اس نے ڈاکٹروں کو اپنے کمرے سے جانے کو کہا. بروس نے سوزن کو بتایا وہ روح کے وسیلے سے جانتا ہے کہ ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے. وہ جان گیا تھا کہ وہ خداوند کے ہاتھ میں تھا اور آسمانی باپ اس کو اپنے حضور لے جائے گا. وہ پرسکون تھا. 28 دسمبر کو بروس اپنے گھر چلا جاتا ہے. سارا خاندان اس کے آس پاس تھا اور چند گھنٹوں کے بعد وہ خاموشی سے اپنی آسمانی منزل پر روانہ ہو جاتا ہے. کئی برس پہلے بروس پورٹر نے نجات دہندہ کی محبت کا اظہار اس طرح کیا. اس نے کہا یسوع مسیح کی محبت اور حقیقت کی گواہی ساری عمر مجھے گھیری رہی. یہ خالص ہے. روح نے پرجوش گواہی دی ہے کہ وہ زندہ ہے, کہ وہ ہمارے ہر مشکل وقت میں, ہماری ہر مصیبت میں وہ ہمارا منجی اور دوست ہے. اور میں نے آگہی پائی کہ اس پر ایمان لانے سے ہم امتحانوں اور آزمائشوں پر غالب آتے ہیں. آؤ ہم سچے اور ایماندار اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں. بروس ڈگلس پورٹر دنیا پر غالب آیا. دنیا پر غالب آنے کے لیے ہم اپنی کوششوں کو تھوڑا اور بڑھائیں. بڑی باتوں کو نظر انداز نہ کریں. بہرحال معمولی پھسلنے اور گرنے پر صبر کریں. اپنی رفتار تیز کریں اور دوسروں کی فراخ دلی سے مدد کریں. جتنا زیادہ آپ نجات دہندہ پر توکل کریں گے, میں وعدہ کرتا ہوں اتنا زیادہ تم اس زندگی میں تسلی اور ابدی منزل کے لیے ٹھوس یقین دہانی پاؤ گے. یسوع مسیح کے نام پر آمین.
We are deeply grateful.
ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے آج سپہر ہم سے خطاب کیا ہے اور خوبصورت موسیقی کے لیے جو ہمیں مہیا کی گئی ہے. ہم بھائیوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کہاں تھی جنرل میٹنگ ماؤنٹن ڈے لائٹ کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی اور قومی سطح پر ٹیبرنیکل کوائر کی نشریات کل صبح 9:30 سے 10 بجے تک ہوں گی ماؤنٹن ڈے لائٹ ٹائم کے مطابق, اور اس کے فوراً بعد اتوار کی صبح کا سیشن شروع ہو جائے گا. اس سیشن کے آخری مقرر 12 رسول کی جماعت سے ایلڈر ایم رسل بیلرڈ ہوں گے. ان کے کلام کے بعد کوائر گائے گی اے چائلڈز پریئر, اور اس کے بعد اختتامی دعا ایلڈر ہوگو مونٹویا کریں گے جو 70 کی جماعت سے ہیں.
میرے پیارے بھائی اور بہنوں, اب میری باری ہے کہ میں بولوں اور آپ کا کام ہے کہ سنیں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا کام پہلے ختم کروں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنا کام ختم کریں. میں بہترین کوشش کروں گا. سال ہر سال میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں زیادہ کاموں کی تکمیل کر پاتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے لیے ایک تصور رکھتے ہیں. ان کے مقاصد انہیں اپنے تصور پر نظر جمائے رکھنے اور حکمت عملی بنانے میں مدد کرتے ہیں. یہ جانا کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں اور یہ امید رکھنا کہ آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے آپ کی زندگی کو ایک معنی اور مقصد بخشتا ہے. کچھ لوگوں کو مقصد اور منصوبے میں فرق رکھنے میں اس وقت تک مشکل کا سامنا رہتا ہے جب تک وہ یہ نہیں جان لیتے کہ مقصد ایک منزل یا اختتام ہے اور منصوبہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا کسی انجانی جگہ جانے کا مقصد ہو سکتا ہے, اور آپ میں سے کچھ پیاری بہنیں جانتی ہیں کہ ہم آدمی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کیسے جانا ہے. ہم اکثر یہی کہہ رہتے ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے, بس اگلے ہی موڑ پر ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے. میری بیوی مسکرا رہی ہے. مقصد تو صاف تھا لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے کوئی اچھا منصوبہ نہیں تھا. مقصد رکھنا اختتام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آغاز کرنا ہے, اور منصوبہ سازی کرنا اختتام تک پہنچنے کے لیے راستہ بنانا ہے. خوش رہنے کی کنجی یہی ہے کہ کون سی منزل واقعی اہم ہے, اور اس کے بعد اپنا وقت, قوت اور توجہ ان چیزوں پر لگانا جو وہاں تک پہنچنے کا عین راستہ بناتی ہیں. خدا ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں مقصد اور منصوبہ سازی کی ایک کامل مثال دی. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ابدیت اور ہمیشہ کی زندگی پائے, اور ایسا کرنے کے لیے اس کا ذریعہ نجات کا منصوبہ ہے. ہمارے پیارے آسمانی باپ کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ہمیں بڑھنے والی, سکھانے والی جسمانی فانیت بخشے جس کے ذریعے ہم مزید اس کی طرح بن سکیں. اپنی لافانی روحوں کو جسمانی لبادے پہنانا, اس کے بیٹے یسوع مسیح کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنا اور ابدی خاندان بنانا منجی کے کفارہ کے ذریعے ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کے لافانیت اور اس کے بچوں کی ابدی زندگی اور اس کے ساتھ سیلیسٹیل بادشاہی میں رہنے کے منصوبے کو پورا کر سکیں. دانائی سے مقصد بنانے میں یہ سمجھنا شامل ہے کہ قلیل مدتی مقاصد صرف تب ہی مؤثر ہوتے ہیں اگر وہ طویل مدتی مقاصد کی طرف رہنمائی کریں. میں یقین رکھتا ہوں کہ خوشی کی اہم کنجی یہ ہے کہ اپنے مقصد اور منصوبے ہمارے آسمانی باپ کے دیے گئے ابدی منصوبے میں رہتے ہوئے کیسے ہم ان کو بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس ابدی راستے پر اپنی توجہ مرکوز کریں تو ہم ضرور اس کی حضوری میں لوٹنے کے اہل ہوں گے. ہماری پیشہ ورانہ زندگی, ہمارے بچوں کی تعلیم, حتیٰ کہ گولف کے کھیل کے لیے بھی مقاصد اور منصوبہ سازی ضروری ہے. لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ہم اپنی شادی, خاندانوں اور کلیسیائی بلاہٹوں اور مشورتوں کے لیے بھی منصوبہ سازی کریں۔ مشنریوں کے لیے یہ بات لازم ہے، لیکن ہمارے سب سے اہم اور ضروری مقاصد کا آسمانی باپ کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ یسوع نے فرمایا، پہلے تم خدا کی بادشاہی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ مقاصد بنانے والے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو مقصد جتنا سادہ اور سیدھا ہوگا اس میں اتنی ہی طاقت ہوگی۔ اگر ہم ایک مقصد کو ایک واحد تصویری خاکے یا ایک دو الفاظ میں ڈھال سکتے ہیں تو وہ مقصد ہمارا حصہ بن جائے گا، اور پھر ہم جو بھی سوچتے ہیں یا کرتے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے دو الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے خدا کے مقصد اور ہمارے لیے سب سے اہم مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ ہیں، لوٹیں اور پائیں۔ اس کی حضوری میں لوٹنا اور ابدی برکات پانا جو کہ عہد باندھنے اور ان کا پاس رکھنے سے ملتی ہیں، ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اگر خداوند یسوع مسیح پر مضبوط ایمان اور اس کی نیکیوں پر توکل کرتے اور امید کی کامل چمک اور خدا اور آدمیوں سے محبت رکھ کر خدا کے کلام میں سیر رہو، آخر تک برداشت کرتے رہو، تو ہم لوٹیں گے اور پائیں گے۔ لوسیفر نے ہمارے آسمانی باپ کے اس منصوبے کو قبول نہ کیا، جس کے ذریعے سے ہم اس کی حضوری میں جا کر اس کی برکات کو پا سکتے ہیں۔ دراصل اس نے بغاوت کی اور ہمارے باپ کے منصوبہ کو یکسر تبدیل کر کے تمام جلال، عزت اور خدائی طاقت کو خود لینا چاہا، جس کے نتیجہ میں اسے خدا کی پیروی اور حضوری سے نکالا گیا اور وہ شیطان بن گیا۔ ہاں، ابلیس جو تمام جھوٹوں کا باپ ہے، کہ انسانوں کو دھوکہ دے کر اندھا کر دے اور انہیں اپنی مرضی سے قیدی بنائے، اتنے لوگوں کو جو خداوند کی آواز پر کان نہیں لگاتے۔ فانیت میں اس کے پہلے سے انتخاب کی وجہ سے نہ تو شیطان لوٹ سکتا ہے اور نہ ہی پا سکتا ہے۔ اس کے لیے اب صرف یہی بچا ہے کہ ہر ممکن ترغیب اور آزمائش سے وہ باپ کے منصوبے کی مخالفت کریں اور ہمیں بھی اپنی ہی طرح دکھی بنائے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر شخص، نسل، ثقافت اور معاشرت کو اپنے شیطانی مقصد میں لائے۔ شیطان اونچی آوازوں کا استعمال کرتا ہے، ایسی آوازیں جو روح القدس کی دھیمی آواز کو دبا لیں، جو ہمیں ہر چیز جو لوٹنے اور پانے کو کرنا ضروری ہے دکھا سکتی ہے۔ یہ آوازیں ان سے تعلق رکھتی ہیں جو انجیل کی سچائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ، سوشل اور پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں کو بد اخلاقی، تشدد، فحش کلامی اور گندگی کے لیے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے ابدیت کے منصوبوں اور ارادوں سے غافل ہو سکتے ہیں۔ ان آوازوں میں ایسے نیک نیت لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کہ ایسے مرد و زن کے سیکولر فلسفوں کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، جو ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کا ابدیت سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں، جو صرف خدا کی حضوری میں لوٹنا اور وہ سب کچھ پانا چاہتے ہیں جو ہمارے آسمانی باپ کا حصہ ہے۔ میں نے یہ جانا کہ لوٹنے اور پانے، موعودہ برکات پانے پر مذکور رہنے کے لیے مجھے بلا ناغا وقت نکالنے اور خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، میں کیسا جا رہا ہوں؟ یہ ایک طرح سے خود کا ایک ذاتی انٹرویو کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ایسا کرنا آپ کو غیر معمولی لگے تو ذرا سوچیں، دنیا میں آپ کو آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ اپنی سوچ، نجی حرکات، اپنی خواہشات اور خوابوں اور اپنے مقاصد اور ارادوں سے واقف ہیں، اور آپ کسی سے بھی زیادہ بہتر طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ آپ لوٹنے اور پانے کی راہ پر کیسی ترقی کر رہے ہیں۔ اپنے اس ذاتی اور نجی انٹرویو میں رہنمائی کے طور پر میں ایلما کے پانچویں باب میں مرکوم ان دور اندیش الفاظ کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا چاہوں گا جہاں ایلما یہ سوال کرتا ہے، کیا تم روح میں خدا سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا تم نے اس کی شبیہ کو اپنی صورت پر لیا ہے؟ کیا تم اس بڑی تبدیلی کا اپنے دلوں میں تجربہ کیا ہے؟ ایلما کے یہ سوال ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ لوٹنے اور پانے کے لیے ہمارے منصوبے اور مقاصد کیا ہونا چاہیے۔ منجی کی اس دعوت کو یاد رکھیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا حلیم ہوں اور فروتن، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ جب ہم یسوع مسیح کی اس طاقت پر ایمان بڑھائیں گے جس کے ذریعے وہ گناہوں کی مخلصی سے ہماری روحوں کو آرام دیتا، ناکامل تعلقات سے نجات دلاتا، ایسے روحانی گھاؤ بھرتا ہے جن سے روحانی نشونما ساکت ہو جاتی ہے، وہ ہمیں مضبوطی بخشتا کہ ہم اپنی ذات مسیح کے مطابق گزار سکیں۔ آنے والے ہفتوں میں اپنی زندگی کے مقاصد اور منصوبوں پر نظر ثانی کے لیے وقت نکالیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہمارے آسمانی باپ کے خوشی کے عظیم منصوبے سے ہم آہنگ ہیں۔ اگر آپ کو توبہ کرنے اور تبدیل ہونے کی ضرورت ہے تو ایسا کرنے کے بارے میں ابھی سوچیں۔ دعا گو ہو کر سوچنے کے لیے وقت نکالیں کہ آپ خدا کے جلال پر نظر مرکوز رکھنے کے لیے کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یسوع کی تعلیم اور انجیل کو اپنے مقاصد اور منصوبوں کا محور بنانا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ابدی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے ابدی مقصد کو پانے کے ہمارے تمام منصوبے یقیناً ناکام ہو جائیں گے۔ ایک اضافی مدد زندہ مسیح اور رسولوں کی گواہی ہے جو کلیسیا میں 1 جنوری 2000 کو پیش کی گئی۔ اس کی ایک کاپی ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ اسے دیکھ سکیں، اور یسوع کی اس گواہی میں لکھی ہوئی ہر ایک سطر پر نظر ثانی کے لیے وقت نکالیں جو اس کے ایک خاص گواہ کی دستخط شدہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے خاندان دنیا کے لیے ایک اعلان کے ساتھ پڑھیں۔ ہم خاندانی اعلان کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں، لیکن اس کو یسوع مسیح کی نجات بخش روشنی میں پڑھنا یاد رکھیں۔ زندہ مسیح کے بغیر ہماری سب اہم امیدیں پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ خاندانی اعلان میں کہا گیا ہے، خوشی کا ابدی منصوبہ خاندانی رشتوں کو قبر کے بعد بھی قائم رکھتا ہے۔ مقدس ہیکل میں موجود عہود اور رسومات افراد کو خدا کی حضوری میں لوٹنے اور خاندانوں کو ابدیت کے لیے یکجا ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ زندہ مسیحی کفارہ دینے والا منجی اور دنیا کو خلاصی دینے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک صحائف میں حوالہ جات بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ زندہ مسیح میں پائی جانے والی خاص سچائیوں کو آپ لوگ مزید سمجھ سکیں۔ زندہ مسیح کو دعا گو ہو کر پڑھنا متی، مرقس، لوکا، یوحنا اور مورمن کی کتاب کی انبیاء کی گواہیوں کو پڑھنے کے مترادف ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گا اور آپ کو آپ کے ابدی مقاصد تک پہنچانے والے منصوبوں میں یسوع پر مرکوز رہنے میں مدد کرے گا۔ ہماری غلطیوں، کمزوریوں، صحائف سے دوری اور گناہوں کے باوجود یسوع مسیح کا کفارہ ہمیں توبہ کرنے، واپس لوٹنے اور خدا کی موعودہ لاجواب برکات پانے کا اہل بناتا ہے۔ ہم باپ اور بیٹے کے ساتھ سیلیسٹریل جلال کے سب کے اعلیٰ درجے میں رہیں۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا، لہذا ہمارا طویل مدتی مقصد اور منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے آسمانی باپ کی طرف لوٹیں تو ہم وہ سب کچھ حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ فانیت میں اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں کہ ہم اپنے آسمانی والدین اور اپنے پیارے منجی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدیت میں رہیں، لیکن یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ وہ ہمارے لیے کامل محبت رکھتے ہیں، اتنا طاقتور کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کامل مکمل اور ابدیت میں ہم سے ہم آہنگ ہیں، ہم ان کا کام ہیں، ہمارا جلال ان کا جلال ہے۔ کسی بھی اور چیز سے زیادہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر واپس لوٹیں اور ان کی حضوری میں ابدی خوشی پائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک ہفتے کے بعد ہم کھجوروں کا اتوار منائیں گے جو مسیح کے یروشلم میں فتح مند داخلے کی یاد دلاتا ہے۔ دو ہفتوں کے بعد ہم ایسٹر کا اتوار منائیں گے جو منجی کی موت پر فتح کو یاد دلاتا ہے۔ جب ہم اپنی توجہ ان دو خاص اتواروں میں منجی کی طرف لگاتے ہیں تو آؤ ہم اسے یاد کریں اور اپنی زندگی بھر کے لیے کیے گئے وعدے کو یاد کریں کہ ہم اس کے احکامات مانیں گے۔ آئیں اپنی زندگی پر گہری نظر ڈالیں، اپنے مقاصد بنائیں اور منصوبے خدا کے ساتھ اس طرح مہنگ کریں جو ہمیں بالآخر ہمیں ہمارے لوٹنے اور پانے کے استحقاق تک لے جائیں گے۔ یہ میری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
Father, Dear Heavenly Father,
प्यारे आसमानी बाप, हम इस कॉन्फ्रेंस के इस सेशन के लिए बेहद ममनून हैं. हम म्यूजिक के लिए शुक्रगुजार हैं और इस खास गीत के लिए. हम जानते हैं कि तू यहाँ पे है और हमारी दुआओं को सुनता है. हम सदर थॉमस एस मॉन्सन के लिए दुआ करते हैं. हम उनसे मोहब्बत करते
हैं.
हम उन आदमियों और औरतों की खिदमात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें रिलीज किया गया है. हम तेरी बरकत चाहते हैं. हम उन लोगों के लिए, उन लीडर्स के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिनको आज बुलाहट दी गई है. हम दुआ करते हैं. हम तेरे उन बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं जो अजियत सह रहे हैं, बीमार या मुश्किलात में हैं.
For due to natural disasters, their homes are destroyed.
हम उनके लिए दुआ करते हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं, खानदान तबाह हो गए हैं.
In middle of spiritual storms,
हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो रूहानी तूफानों से गुजर रहे हैं.
The brothers and sisters of
हम उनके भाई और बहन
हैं.
हमारे दिलों को बदल ताकि हम उनके दुखों में उनकी मदद कर सकें. आसमानी बाप, हम तुझसे प्यार करते हैं. हम वफादार रहना चाहते हैं जैसे कि तेरा बेटा वफादार है. और हम ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में कहते हैं. आमीन.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a family choir comprised of members from stakes in Tremonton, Garland, and Fielding, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.